بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کے لیے کوئی خاص عنوان تو طے نہیں کیا تھا، بس یہی کہ ایک تو یہ کہ سب کے یہ علم میں رہے کہ انشاءاللہ آج سے رمضان کا پورا مہینہ یہ ترتیب رہے گی کہ 2:30 بجے کا وقت انشاءاللہ طے کیا ہے، 2:30 بجے سے تقریباً آدھے گھنٹے کی یہ ترتیب ہوگی، لیکن ابھی 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ پھر 2 سلسلے چلیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہی ہے جو ابھی آدھے گھنٹے کی تقریباً یہ جو ترتیب ہوگی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، بس اتنا ہے کہ روزانہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آج جمعہ ہے، ہفتہ اور اتوار پیر کے دن سے انشاءاللہ پھر ایک سبق بھی شروع کرنا ہے، اس میں کوئی شامل ہونا چاہے تو مرضی ہے. یہ پیر کے دن سے انشاءاللہ ہمارا کلاس میں جو ہمارے اسباق چل رہے تھے اس میں آخری پارہ باقی ہے، سورہ والنازعات سے لے کر آگے کا سلسلہ باقی ہے. تو ویسے تو طلبہ کے لیے ہوگی وہ کلاس، لیکن عام اگر کوئی سننا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اتنا ہے کہ بس یہ جو یعنی اصل کے لحاظ سے وہ طلبہ کے لیے ہوگا، طلبہ طالبات جو تفسیر پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہوگا، مختصر ہوگا، اس لیے کہ تفسیر کا بڑا حصہ انہوں نے پڑھ لیا، صرف آخری حصہ باقی ہے. تو سورہ والنازعات سے، یعنی سورہ نبا ہماری ہو گئی تھی آخری پارے کی، سورہ والنازعات سے انشاءاللہ پیر کے دن پھر شروع کریں گے. یہ اس کے بعد، یعنی ہمارے یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد تقریباً 3:15 بجے وہ شروع ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور وہ تفسیر کا سلسلہ ختم ہو گیا، پارہ ختم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم حدیث کی بات کتابیں باقی ہیں جو شمائل ترمذی پڑھنی ہیں، وہ بھی طلبہ طالبات کے لیے اصلاً ہوگی، لیکن کوئی شامل ہونا چاہے سننا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور ابو داؤد شریف بھی باقی رہ گئی تھی، اس کا ایک سبق باقی تھا، تو وہ بھی انشاءاللہ کتاب ختم کر کے پھر دعا ہوگی. لیکن یہ سب سلسلے اصلاً طلبہ اور طالبات کے لیے ہوں گے اور ان کو اطلاع کر دی جائے گی انشاءاللہ. بس اتنا ہے کہ باقی لوگوں میں اگر کوئی شامل ہونا چاہے حدیث کی برکات وغیرہ حاصل ہوں گی انشاءاللہ. لیکن اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یعنی طلبہ طالبات کے ساتھ بات کرنے کا انداز ذرا مختصر ہوتا ہے، جامع ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں ہر بات نہ آئے، لیکن انشاءاللہ پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ سب کے لیے بات واضح ہو. بہرحال آج کے لیے جو اہم بات ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سننے والوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، آج بعضوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے. یہ حالات کا جو اتنا بڑا تغیر ہے، اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ جمعہ کا دن ہے، دل چاہ رہا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھی جائے، مسجد قریب ہے اور بہت سی جگہوں پر اذان کی آوازیں بھی آتی ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکنا، جس کی ہمیشہ عادت رہی جمعہ پڑھنے کی، یہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی، جمعہ کی نماز پڑھ لی انہوں نے. بہرحال جنہوں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کی کا احسان ہے کہ ان کو موقع ملا، کہ وہ برکتیں جمعہ کی حاصل ہوئیں. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ معذور ہیں، اور معذور کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب سے، نیکیوں سے، برکات سے محروم نہیں رکھتے. ایک حدیث ہے اور احادیث میں مختلف جگہوں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ارشاد فرمایا، جو کہ بڑا مشکل موقع تھا، اور صحابہ ظاہر ہے گرمی کا سفر تھا، بڑی مشقت کے اسفار تھے، تنگی تھی، جانا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا، طویل سفر کرنا، یہ تمام محنتیں، مشقتیں، سب کچھ تھا. لیکن ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران یہ فرمایا کہ دیکھو، ہم یہاں سفر میں نکلے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہاڑ کی وادیوں میں، کسی گھاٹی میں، مختلف راستوں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اس حال میں چھوڑا ہے ان کو کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے ساتھ کس طرح ہیں؟ وہ تو مدینہ میں ہیں۔ فرمایا کہ عذر کی وجہ سے چونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، ان کو وہاں پیچھے رہنے میں، مفہوم ادا کر رہا ہوں کہ ان کو پیچھے رہنے میں ظاہر ہے جو تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، اتنا بڑا جو موقع ہے ثواب حاصل کرنے کا وہ حاصل نہیں کر سکے، تو ان کو وہ جو دل میں جو تکلیف کا احساس ہے عبادت نہ کر سکنے پر، جو کمی کا احساس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، اس وجہ سے نیکیوں میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ شریک ہیں۔ تو یہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے ذہن میں رکھنے کی بات ہے، اور یہ بات پہلے بھی آ چکی، لیکن چونکہ آج کا مجمع اور آج سے چونکہ مجمع ہمارا ذرا مختلف ہوگا تو بعض باتیں مقرر بھی ہوں گی۔ بس یاد دہانی کے لیے بات بتا رہا تھا کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی نیکی سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی نیکی عطا فرما دیتے ہیں جو عذر نہ ہونے کی صورت میں وہ کیا کرتا تھا۔ جو لوگ نماز با جماعت کے پابند تھے، جو باقی تعلیموں کے اور مختلف چیزوں کے پابند تھے اور ان کا معمول تھا، اور ان بیماریوں اور اعذار کی وجہ سے اب وہ کام نہ کر سکے، صلہ رحمی، خاندان کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ میل جول، جو بھی عام معاملات تھے، بہت سی جگہوں پر تو حالات عجیب سے ہیں، جنازوں میں شرکت نہیں ہو سکتی، اور جنازوں میں شرکت پہ پابندی ہے، اپنی میت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے یہ سب وہ چیزیں تھیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تو انسان یہ سوچتا تھا کہ یہ کام مجھے ضرور کرنا ہے اگر مجھے موقع ملے، اور اب پابندیاں آ گئیں۔ تو بہرحال پہلی بات یاد رکھنے کی ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے، قانون کی وجہ سے، اعذار کی وجہ سے انسان جو عبادت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس عبادت میں ہمیں حصہ عطا فرمائے اور وہ فضیلت عطا فرمائے جو عذر نہ ہونے کی صورت میں ہم کرنے والے تھے۔ اس کی چند مثالیں کتب حدیث سے، مثلا معتکف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ معتکف کو وہ تمام نیکیاں ملتی ہیں جو دوسروں کو ملتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو معتکف نہیں ہیں اور اعتکاف نہ ہونے کی صورت میں جن نیکیوں میں باہر کے لوگ حصہ لے رہے ہیں، اعتکاف والا شخص اگر ان نیکیوں میں حصہ نہیں لے سکتا تو اعتکاف ایک عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے اس کو نیکیوں سے محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ معتکف ہونے کے باوجود، مسجد میں بیٹھا رہنے کے باوجود، باہر جانے کے جتنے بھی اعمال تھے ان تمام میں اس کا حصہ اور ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی جس سے ہمارے حالات پر ایک ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عذر کی وجہ سے اگر نیک کام نہ کر سکے تو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اور پہلی ایک اور روایت میں نے بتا دی، حبسہم العذر، کہ جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ میں گھروں میں لوگ ہیں لیکن ان کو وہی فضیلت حاصل ہو رہی ہے جو ہم جانے والوں کو، نکلنے والوں کو حاصل ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کو وہی نیکیاں لکھی دی جاتی ہیں جو مقیم اور تندرست ہونے کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال اپنے اعمال اب تک جو صحت کے زمانے میں اور پابندیاں ہونے سے پہلے کے زمانے میں جو اعمال انسان کر رہا تھا، اس کی عذر کی وجہ سے اب جو اعمال نہیں کر سک رہے، مسجد ہے، تراویح ہے، ختم قرآن ہے، اور بہت سے اعمال ہیں جو ایک ماحول کی وجہ سے انسان کر لیتا تھا، وہ نہیں ہو سکتے، تو یہ نہ سوچے کہ اب نیکیوں سے محروم کر دیے گئے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں متبادل عطا فرمایا، اس کا بدل کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بنائیں، اب گھروں میں اذانیں ہوں یا اذان کی آواز آتی ہو مسجد سے تو اس کا اہتمام کرے کہ اذان کے وقت سب اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو گھروں میں اذان اور باجماعت نماز کا اہتمام ہو، اس لیے کہ گھر میں عبادتوں کا قائم کرنا یہ بھی ایک اسلامی ذمہ داری ہے، اسلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پہلے اہل کے بارے میں فرمایا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور پھر ظاہر ہے گھر سے جب معاملہ شروع ہوتا ہے پھر باہر پھیلتا ہے، تفسیر میں ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور پاکیزگی اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اہل یہ ہمارے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی، بہت سے گھرانوں میں باہر کے کام کے تو سلسلے تھے، باہر اعمال صالحہ کے سلسلے تھے، گھروں کو محروم کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ہمیں اب گھروں میں عبادتیں قائم کرنے کا بھی موقع عطا فرمایا ہے، بلکہ مجبور کیا ہے، اب اس موقع پر ہمیں ان احادیث اور ان آیات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات، مختلف باتیں جو آج کل کے لحاظ سے ہیں، پھر کل سے انشاءاللہ ہم رمضان کے مضامین کو شروع کریں گے۔ ایک اور بات یہ ہے، آج کل کے حالات پہ ہم غور کریں کہ لوگوں کے مختلف احوال ہیں، لوگوں کے مختلف احوال ہیں، عجیب ایک منظر ہے۔ ہم قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ہی میدان، کوئی پسینے کے اندر غرق ہوگا پورا، کوئی اپنے کندھوں تک غرق ہوگا پسینے میں، اور کوئی صرف اتنا پسینہ ہوگا کہ اس کے ٹخنوں تک پسینہ آ رہا ہوگا، ایک ہی میدان حشر ہے، لیکن لوگوں کے مختلف احوال، اور کوئی کم پسینے میں، کوئی زیادہ پسینے میں، کوئی اعزاز و اکرام میں ہوگا، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اس طرح کی اور روایتیں بھی موجود ہیں۔ بہرحال ایک وہ دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ انتہائی اعزاز و اکرام میں ہوں گے، بہت راحت و آرام میں ہوں گے، کچھ لوگ مشقت اور تکلیف میں ہوں گے، مختلف حالات ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم انسانوں کو یہ نشانیاں دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھلائیں گے کہ قرآن میں بیان کی ہوئی باتیں ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گی اور سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کی ظاہر ایک مستقل ایک تفصیل طلب بات ہے۔ مثلا ایک وقت تھا کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا تھا، مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ہی بعضوں کو یہ اشکال تھا جو معتزلہ کہلاتے تھے، وہ کہتے تھے اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں، اعمال تو ایسی چیز ہے جس کا وزن نہیں ہو سکتا، نظر آنے والی یا وجود ایسی چیز نہیں جس کا جسم ہو، اور وزن تو ان چیزوں کا ہو سکتا ہے جس کا جسم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو گرمی سردی، اس کی بھی کمی زیادتی کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی میزان مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف چیزوں کے وجود میں آنے سے اسلامی احکام کی تفصیلات بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال اب قیامت کا ایک میدان، اس میں لوگوں کے مختلف احوال، ہم نے تو اپنے اساتذہ سے جب پڑھی تھی روایت، انہوں نے اس طرح سمجھا دیا تھا کہ دیکھو جیسے ایک میدان ہے، اس میں زمین کا کچھ حصہ پست ہے، کچھ حصہ بلند ہے، تو ظاہر ہے کوئی تھوڑے پسینے میں، کوئی زیادہ پسینے میں، جو بھی ہو، لیکن بہرحال آج کل کے حالات نے ہمیں یہ بات اور زیادہ واضح طور پہ سمجھا دی۔ ایک ہی شہر، ایک ہی ملک، ایک ہی شہر، ایک ہی علاقہ، اور سب کے ایک ہی حالات، لیکن کوئی انتہائی تکلیف میں ہے، کوئی بہت زیادہ راحت میں ہے، جیسی راحت اس کو کبھی اب تک حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ایک عجیب عجیب انداز ہے، یعنی اب بعضوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ اچھا یہ والی راحت تو ہمیں کبھی نہیں ملی، اس لیے کہ نہ کوئی بھاگ دوڑ، نہ کوئی سلسلہ، اور حکومت کی طرف سے جو اخراجات کا جو معاملہ تھا تو حکومت نے اس کا بھی انتظام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے حکومت کی طرف سے پیسے بھی مل رہے ہیں، اور ہمیں محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور گھر کی راحت و آرام اور ہر طرح کی نعمت میں، گویا ان کے لحاظ سے یہ آج کل کے حالات سے بہتر اور یعنی راحت کے اسباب کبھی مہیا نہیں ہوئے۔ یہ ایک طرف کی صورتحال، بالکل وہی حالات دوسرے گھر میں ہوں گے، وہ اتنے پریشان کہ ہمارے لیے اتنی پریشانی کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ ان کی زندگی کے احوال مختلف ہیں۔ کیوں مختلف ہیں؟ اب مثلا وہی جیسے آخرت میں ہوگا، اعمال مختلف ہوں گے تو حالات مختلف، یہاں پر بھی وہی اعمال مختلف تو حالات مختلف۔ اب گھر میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ رہنے کی، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت نہیں ہے، ان کے ساتھ رہنے میں لڑائی جھگڑوں کی، بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کے سلسلے، ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہت سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ذمے اخراجات اتنے لے رکھے ہیں، گاڑی ہے اس کی پیمنٹ باقی ہے، مکان ہے اس کے پیمنٹ ہیں، بزنس ہے اس کے بڑے اخراجات ہیں، بڑے بڑے چونکہ دنیا میں کے جھگڑوں میں پڑے رہے، تو اب حکومت کی طرف سے اگر کچھ امداد ملتی بھی ہے اور باقی کام کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو ان کے لیے وہ اخراجات بہت کم ہیں، ان کے لیے وہ ملنے والی رقم بہت کم ہے، وہ مقروض پہ مقروض ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اور بعض اس بارے میں پریشان ہیں کہ ہمیں پہلے لاکھوں کا نفع ہو رہا تھا، اب صرف ہزاروں کا نفع ہو رہا ہے. تو بہرحال لوگوں کی سوچ، لوگوں کے اعمال، اس کے لحاظ سے کوئی انتہائی راحت میں، کوئی انتہائی پریشانی میں. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہرحال اللہ نے جن لوگوں کو عافیت دے رکھی ہے تو وہ شکر کا اہتمام کریں. تین قسم کے لوگ ہیں آج کل، یا شکر سے گزر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یا صبر سے گزر رہے ہیں، تکالیف سے گزر رہے ہیں، یا غفلت سے گزر رہے ہیں. اگر تکلیف میں ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر صبر کی جو فضیلتیں ہیں ان کا خیال رکھ کر اپنا، یعنی اس کو بھی باعث اجر اور فضیلت سمجھیں. اور جن کو اللہ نے راحت دے رکھی ہے تو وہ شکر کا اہتمام کریں، غفلت میں نہ پڑیں، شکر کا اہتمام کریں، اور یہ سوچیں کہ دنیا میں دوسری جگہوں پر لوگ کس قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں ہیں. ہمیں شاید سننے والوں میں بہت سوں کو حالات کا شاید اندازہ نہیں ہوگا، بعض جگہوں پر تو یہ حالات ہیں کہ گھر میں کئی کئی افراد بیمار ہیں، اور ان بیماروں کو اگر ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو وہ لوگ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں دیکھو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں تمہارے، یعنی اس کی میت ہو جائے گی، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ زیادہ بچنے والا نہیں ہے، ابھی دیکھنا ہے دیکھ لو، بس اس کے بعد تمہیں ہمارے پاس سے صرف کاغذ مل جائے گا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے علاوہ نہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو، نہ جنازہ، نہ کچھ. یہ صورت حال ہے. ظاہر ہے کسی کی والدہ ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کی اولاد ہے، ان کو اس حال میں ہاسپٹل چھوڑنے جانا اور یہ وہاں سے جواب ملنا کہ اب بس یہاں سے تمہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، ظاہر ہے ان کے گھر کے حالات کس طرح اور ان کو کیا دنیا کی راحت، اور ہم جس راحت کا تصور اور تذکرہ کر رہے ہیں ان کے گھر میں کہاں وہ راحت اور سکون ہوگا. بہرحال اللہ نے جن کو راحت اور عافیت دے رکھی ہے وہ اس راحت اور عافیت کی قدر کریں اور شکر ادا کریں. شکر کا اہتمام بہت ضروری ہے. جو یعنی ظاہر ہے شکر کا مفہوم کیا تاکہ ہم اس کا اہتمام کر سکیں؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے کہ یا اللہ یہ بھی عافیت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، اتنی نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ احساس کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں. جیسے مشہور واقعہ، اگرچہ کتب حدیث کے لحاظ سے وہ کوئی بہت قوی روایت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک واقعے کے طور پر مشہور ہے، اور اس سے ہمیں ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی منقول ہے اور دوسرے بعض حضرات کے بارے میں بھی منقول ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم ان کا شکر ادا کریں، اور پھر وہ شکر جو ادا کریں گے وہ بھی آپ کی طرف سے ایک انعام ہوگا، تو ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا وہ خود ایک مستقل آپ کی طرف سے احسان ہے، پھر اس پر شکر ادا کریں گے، وہ شکر جو ادا کریں گے وہ ایک احسان ہوگا، تو ہم تو آپ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، شکر ادا کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. داؤد علیہ السلام کو جواب ملا کہ الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد اب تم نے شکر ادا کر دیا، یہ احساس تمہارے اندر کہ اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ ہم شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، بس یہی ایک نعمتوں کا شکرانہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، نعمتوں کو یاد کیا جائے. ہم عام طور سے نعمتوں کے ہوتے ہوئے ایک تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے، جو نعمتیں ہیں ان کا احساس بھول جاتے ہیں، ان کا وجود بھول جاتے ہیں. تو بہرحال نعمتوں کو نعمت سمجھ کر جو راحتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان پر شکر کا اہتمام کیا جائے. صبح شام کی جو دعائیں ہیں جس میں شکر کا اور حمد وغیرہ کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، ویسے بھی مسنون دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک دعا خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، مشہور دعا ہے، حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں آتی ہے. جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، فقد ادا شکر نعم شکر یومہ، تو اس نے اس دن کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر دیا. اب اتنا سا جملہ، لیکن وہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جملہ پڑھ کے بس بھول جائے انسان، دن بھر جو نعمتیں استعمال کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو سمجھ کر، نعمت سمجھ کر اسے یاد رکھے اور اس کا شکر ذہن میں بٹھائے. اور صبح شام یہ دعا کا بھی اہتمام کر لے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کے وقت یا مغرب کے وقت یہ دعا پڑھ لے. اللہم ما امسا بی, صبح کے وقت اصبحنا کا لفظ, شام کے وقت امسا کا لفظ. اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. انشاءاللہ کسی وقت یہاں پر پی ڈی ایف کی شکل میں, یہاں پر نوٹس میں یہ صبح شام کی دعائیں بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے, تاکہ جن کو اس میں سے دیکھ کر پڑھنی ہو, یاد کرنی ہو, وہ کر لیں. اور میرا خیال ہے بہت سوں کے پاس صبح شام کی دعاؤں کا کاغذ بھی ہوگا جس میں سے وہ دیکھ کر دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. یہ صبح شام کی دعائیں بہت مفید, مجرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی, ظاہر ہے اس کے بہت برکات ہیں. اور ایسے جو حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں دنیا میں بھی اس کی راحت اور سکون وہ حاصل کرتے ہیں, آخرت کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. بہرحال یہ ایک اور بات تھی کہ حالات مختلف ہیں, لیکن بہرحال ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ذمہ داری کیا ہے. ایک اور بات, آج کل کے چونکہ میں پہلے بھی یہ تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ لوگوں میں آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی مختلف قسم کی باتیں پھیلتی رہتی ہیں اور لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. ان میں سے بعض باتوں کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا, مثلا ایک بات وہ خیر مختلف باتیں آتی رہی ہیں. ابھی کے لحاظ سے جو بہت بات پھیل رہی ہے وہ ہے حدیث مسند احمد کی روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوگا, جب طلوع ہوتا ہے تو ہر قسم کی آفتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ حدیث کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, سند کے لحاظ سے روایت درست ہے, لیکن بہرحال اس روایت کو یہ روایت پوری طرح نہ سمجھنے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں, اس لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ثریا ستارہ, ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ منافع فوائد رکھے ہیں, ظاہر ہے اس میں تو کسی کو کوئی اشکال ہو نہیں سکتا. سورج چاند میں جو منافع ہیں, ستاروں کے وجود میں ان کے طلوع غروب سے بہت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ منافع رکھے ہیں. اور ثریا ستارہ وہ ایک خاص قسم کا ستارہ ہے اور اس کے طلوع غروب میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے منافع رکھے ہیں. لیکن پہلے میں ایک حدیث بتا دوں, یہ حدیث جس کا حوالہ دیا جاتا ہے مسند احمد میں, وہ روایت کیا ہے. حضرت عثمان بن عبداللہ یہ تابعی ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ میں سفر میں تھا, تو میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مسئلہ پوچھا عن بیع الثمار, پھلوں کے بیچنے کے بارے میں. تو فقال, تو انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ آفت ختم ہو جائے. یہ جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ, اور فقہ کی کتابوں میں قدوری میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ بیع الثمار جب پھلوں کی بیع کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے بدو و صلاح کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ حتیٰ تبدو صلاح ہوا, یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے. اسی کو دوسری روایتوں میں بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ آفت سے محفوظ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جو حضرات پھلوں کے معاملہ کرتے ہیں, اس میں خرید و فروخت کا معاملہ باغات وغیرہ کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پھلوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنی سائز کا یہ پھل ہو گیا تو اب زیادہ امید یہ ہے کہ اب یہ پھل پکے گا اور قابل نفع بن جائے گا. ابھی تک پوری طرح پکا تو نہیں ہے, لیکن جب بہت چھوٹا پھول کی شکل میں ہوتا ہے تو اس وقت تو پتہ ہی نہیں کہ یہ پھل بنے گا بھی یا نہیں بنے گا. تو بہرحال حدیث میں, عام احادیث میں اس سے منع کیا گیا کہ پھل جب تک قابل انتفاع ہونے سے بالکل قریب یعنی پکنے کے قریب نہ ہو جائیں اس وقت تک انہیں نہ بیچا کرو. اور اسی کو بعض روایتوں میں کہا گیا کہ آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں تب تک انہیں نہ بیچا کرو. یہ اصل میں دوسرے روایتوں کو سامنے رکھ کر جو مفہوم سامنے آتا ہے. اب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہ, تو عثمان ابن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ابا عبد الرحمن وما تذهب العاہ, آہا جانے کا کیا مطلب, آفت کے ختم ہونے کا کیا مطلب, آفت کیا چیز ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا طلوع الثریا, ثریا ستارے کا طلوع ہونا. اس کا مطلب یہ ہے, اور ثریا ستارہ ये फरमा कहा जाता है कि सूर्य सितारा जो है इमाम कुर्तुबी वगैरह ने उसको बयान किया है कि वो 12 मई को यानी 11वीं रात जब गुजर जाती है तो उसके बाद ये तुलू होता है। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि मई की 12 तारीख को फल इस मकदार पे पहुंच जाते हैं कि अब वो सड़ने से ख़राब होने से महफूज हो गए। ये इस हदीस का मफहूम समझ में आ रहा है। लेकिन इसके उमूम में हम कह सकते हैं कि अच्छा हर तरह की आफतों से दुनिया महफूज हो जाए। लेकिन बहरहाल दोनों में से जो भी बात हो ये फरमान इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ज़ाहिर हदीस में यही है कि ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का इरशाद है और बात चल रही है फलों की आफत की। अगरचे उम्मीद के दर्जे में हम कह सकते हैं कि हाँ जब फलों की आफतें 12 मई को ख़त्म हो जाती हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला दुनिया से आफतें उठा लें, लेकिन ये कहना कि हदीस से साबित है कि 12 मई तक कोरोना वायरस का इख्तिताम खातिमा हो जाएगा और दुनिया की तमाम आफतें और ये जितनी भी वबाएं और बलाएं हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये कहना ये इस बात सही नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हदीस के मैंने इसीलिए अल्फाज बता दिए ताकि जिसको देखना हो मुसनद अहमद में देख ले, हदीस सही है लेकिन उसका मफहूम वो नहीं है जो बयान किया जा रहा है। एक और बात, बहुत सी आजकल के हालात में लोग चूंकि परेशान हैं और इसका मैंने तो पहले भी तذکرہ किया था, अब बाज़ लोग तो इंतहाई घबराए हुए डरे हुए हैं, बाज़ लोग इंतहाई इत्मीनान में हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस हालत में खौफ इस्लामी तालीमात में है या इत्मीनान इस्लामी तालीमात में है। ये बात एक वाकई ऐसी है कि दोनों तरफ की बातें कही जा सकती हैं, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इरशाद फरमाई हैं, आपका जो अमल था, मसलन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब आसमान पे बादल का कोई टुकड़ा होता, कोई तेज़ हवा चलती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घबराए हुए होते कि आपके चेहरे पर आसार से मालूम होता था कि आप परेशान हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, लोग बादल देखकर खुश होते हैं, आप इतने परेशान होते हैं, आपके चेहरे पर उसके आसार नज़र आ जाते हैं, क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या आयशा मा युमिन्नी अन यकून फ़ीह अज़ाब, मुझे इत्मीनान नहीं है, ये कैसे मुझे इत्मीनान हो सकता है कि जो बादल हैं या रहमत के बादल हैं या अज़ाब के बादल हैं। हाँ जब बारिश शुरू हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुतमईन हो जाते और खुश हो जाते, लेकिन जब तक बारिश शुरू न होती उस वक्त तक आप पर गम के, परेशानी के, घबराहट के आसार होते थे। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोगों ने हवा देखी थी, खुश हो गए थे, वो हवा उनके लिए अजाब बन गई थी, कुछ लोगों ने बादल का टुकड़ा देखा था और वही बादल का टुकड़ा उनके लिए अजाब का ज़रिया बना था, इसलिए मुझे हमेशा इस तरह की चीज़ें देखकर खौफ होता है। ये इसका मतलब यह है कि खौफ की तालीम है इस तरह की आयात, इस तरह की निशानियाँ देखते वक्त। इसी तरह सूरज चांद ग्रहण के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफानि लिमौत अहदिन वला लिहयातिही। तो भी रिवायत है, उस खुलासा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसे मौके पर भी घबरा कर इंसान नमाज में और इबादत में मुतवज्जे हो जाए। तो बहरहाल खौफ और घबराहट ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी है, यानी कौलन भी आपने इरशाद फरमाया, अमलन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था। तो सवाल यह है कि आजकल के हालात में क्या इत्मीनान और सुकून ये एक मुसलमान की शान है या खौफ और घबराहट ये एक मुसलमान की शान है? इसमें दो सूरतें हैं कि ये खौफ और घबराहट, बहुत से लोगों को खौफ और घबराहट जो है वो दुनियावी तकालीफ की वजह से है। हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे कामों का क्या होगा, हमारे सिलसिले कैसे चलेंगे, और लोगों से मुलाकात नहीं हुई, हमारी बीमारियां हो गई तो बीमारियों की यानी इलाज का क्या सिलसिला होगा, दुनियावी तकालीफ। तो जहाँ तक दुनियावी तकालीफ से डर है ये इस्लामी तालीमात के लिहाज से नहीं है। हाँ इंसान को अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला ने जो हालात दिए हैं उनमें हमारे लिए इस हालत में क्या हुक्म है उसका इंसान एहतमाम करें, यानी कि अच्छा ये हो गया, ये बीमारी हो गई, इस तरह होगा, इस तरह होगा, दुनियावी तकालीफ की वजह से परेशान होना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाह तुत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद में इंसान लगे दिलों में सुकून और इत्मीनान हासिल होगा, और अगर اللہ کی یاد سے غفلت اور دوری اختیار کی، شریعت کے احکام سے دور رہے، تو قرآن نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگ زندگی ہوگی، دنیا میں بھی پریشانی اور تنگی، اور ظاہر آخرت کی جو پریشانی ہے وہ تو ہوگی ہی، اِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تفسیر میں اس کی وضاحت آ جاتی ہے۔ بہرحال تو دنیاوی تکالیف کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان اور حسن ظن کے خلاف ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر ہی کریں گے۔ ایک بیمار، ایک معالج جب علاج کرتا ہے، کڑوی دوائی دیتا ہے، یا کوئی سرجن سرجری کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کر رہا تاکہ راحت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ مختلف حالات جو لا رہے ہیں وہ انسانیت کی خیر کے لیے لا رہے ہیں، ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی، ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں، عبادات وغیرہ کے لحاظ سے، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا کہ گھروں میں بھی عبادات کا اور تلاوت کا اور مختلف اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن ان چیزوں سے بالکل مطمئن ہو جانا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اس طرح کے موقع پر غم اور یعنی خوف کی جو حالت ہوتی تھی، تو اللہ کا خوف ہو، یہ ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر عذاب مسلط نہ کیا جائے اور کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر نازل نہ ہو جائے، ہاں اس کے لیے استغفار، عبادات کا اہتمام وہ ہونا چاہیے، لیکن دنیاوی تکالیف کی وجہ سے پریشانی اور گھبراہٹ اور خوف یہ مناسب نہیں۔ تو یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں اس میں، یعنی اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے تو یہی ہے کہ آخرت کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، استغفار کا اہتمام ہو، لیکن دنیاوی تکالیف کا ڈر کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر ایک اور اخیری بات کر کے آج کی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی باتیں کل۔ کہ ایک اور بات یہ ہے کہ آج کل ہمارا جو عبادتوں کا سلسلہ ہے، یہ اسلامی تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ مساجد میں لوگ نہیں جا رہے ہیں، علی الاعلان نمازیں نہیں ہو رہی، جمعے نہیں ہو رہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں، بلکہ جہاں تک حنفیہ کا مسلک ہے کہ جمعہ کے لیے اذن عام کی شرط لگاتے ہیں کہ عام اجازت ہونی چاہیے جمعہ کے لیے، اگرچہ آج کل قانونی پابندیاں وغیرہ کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو جو شراح محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا نہیں فرمائی، حالانکہ جمعہ کا حکم مدینہ والوں کے لیے آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد، صحابہ کے مشورے سے، ساتھیوں کے مشورے سے جمعہ کے روز عبادت کا اہتمام کیا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا، تاکیدی حکم آیا کہ جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھ لیا کرو اور عبادت کر لیا کرو، خطبہ دے دیا کرو۔ تو یہ صحابہ کا اجتہاد بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم بھی پہنچا، لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا نہیں فرمایا۔ تو جمعہ کے احکام آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ نہیں فرمایا، جیسے وہاں کی جو بھی حالات کی مجبوری، قانون، جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں قانونی مجبوری، حالات کی مجبوری، یا جو بھی مشکلات تھیں، بہرحال اس کی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ملتی ہے کہ جمعہ کا حکم آ چکا تھا، نماز باجماعت کا حکم آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود عمومی طور پر نماز باجماعت ادا نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال اس لیے قائم فرمائی تاکہ آئندہ مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی کے اس حصے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام پھر بھی جاری رکھا جس حد تک ہو سکتا تھا۔ تو ہمارے لحاظ سے بھی ہم بھی جس حد تک اپنے اعزاء اقرباء متعلقین میں دین کی باتیں جس طرح پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں، دینی مذاکرے چلتے رہیں، لیکن ہاں عمومی جمع ہونے کا، نماز با جماعت کا، مساجد کا، ان چیزوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہی مکہ دور میں، مکہ کے دور میں جو حالات تھے اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے یہیں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم روزے کے سلسلے میں اور مزید کچھ انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ بہت سی باتیں چونکہ پہلے ہو چکی ہیں اس لیے مقررات میں جانا نہیں چاہ رہا، تعاون وغیرہ کے سلسلے میں بھی روایتیں چونکہ پہلے بیان ہو چکی ہیں. طاعون صحابہ کے دور میں آیا تھا اور اس وقت صحابہ نے یہی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو یہ مختلف اجتماعات سے بچو اور تنہائیاں اختیار کرو, اور وہی اس کا علاج تھا. آج کل اسی علاج کو آج کل کی حکومتوں نے اختیار کیا ہوا ہے, یہ کوئی اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں اعمال قائم کرنے کی اور گھروں کا ماحول بنانے کی اور اولاد کی تربیت کی, ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول فرمائے, اور جن کا روزہ نہیں ہے, اور بہرحال جیسے میں بتایا کہ حالات مختلف ہیں, کسی نے جمعہ پڑھا, کسی نے روزہ رکھا, کسی کے یہاں رمضان ہے, کسی کے یہاں نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ظاہر جو بھی ہے شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہی کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو بھی قبول فرمائے. اگر روزہ نہیں ہے کل سے روزہ ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کے لیے اعمال صالحہ کے راستے کھول دے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, جو اعمال کر رہے ہیں انہیں قبول فرمائے, اور گھروں میں بہرحال پھر میں تاکید کرتا ہوں کہ گھروں میں اعمال صالحہ, نماز با جماعت, تلاوت, استغفار, درود شریف مل کر دانے رکھیں, مل کر درود شریف پڑھیں تاکہ ایک ماحول بنے, صلاۃ التسبیح پڑھیں, اور صبح شام کی مسنون جو اوراد ہیں دعائیں ہیں ان کا آپس میں اہتمام کریں, مذاکرہ کریں, اچھا صبح کی یہ دعا ہے, شام کی یہ دعا ہے, اور گھر میں آداب کس طریقے سے رہنا ہے, آپس میں لین دین کس طرح ہو, معاملات کس طرح ہوں, وقت کو قیمتی بنانے اور استعمال کرنے کا آپس میں اہتمام کریں تاکہ یہ ایک تمام ہمارے گھرانوں کے لیے ایک تربیتی کورس بن جائے, بجائے یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے بجائے یہ ہمارے لیے تربیتی کورس بن جائے. یہ ختم ہونے کے بعد ہمارے لیے ایک نئی تازگی ہمارے اندر آ جائے کہ اچھا ہم نے گھروں میں رہتے ہوئے اس زندگی اس زمانے میں یہ باتیں سیکھی ہیں, اور یہ زندگی ہماری اب اس طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عافیت کا, آسانی کا معاملہ فرمائے, ہمارے اعمال صالحہ میں اللہ تعالی قبولیت عطا فرمائے, اور جو اعمال ہم سے نہیں ہو رہے کوتاہیاں ہیں یہ ماہ مبارک ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا کر اپنی رضا نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر کسی کے